بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات. أما بعد، برادران اسلام اور خواتین اسلام، ہر آدمی طالب علم ہوتا ہے، ہم بھی ایک ادنا درجے کے طالب علم ہیں. علم ایک ایسا سمندر ہوتا ہے، دین کا علم اسپیشلی، کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا. اس میں لگنے والا آدمی جتنا زیادہ وقت لگاتا ہے، اتنا زیادہ اپنے کو طالب علم محسوس کرتا ہے. تو اس لیے اپنے دوست احباب تعریف میں کچھ کلمات کہہ دیتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو کہ واقعتاً میں کوئی بہت بڑا علامہ یا عالم ہوں. شاید میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں ادنا درجے کا. اور دین کی باتوں کا سننا سنانا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو امت مسلمہ کو کرنا ہی ہے. قرآن پاک میں حق تعالی شان انہوں نے فرمایا کہ وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین، آپ یاد دلانے کا کام کرو، ایمان والوں کو یاد دلانے سے فائدہ ہوتا ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں دین کی بات کا مذاکرہ کرتے ہیں تو یقیناً فائدہ ہوتا ہے، چونکہ قرآن پاک کی جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے. جب قرآن پاک میں ہے کہ فائدہ ہوتا ہے ایمان والوں کو، تو پھر فائدہ ہوتا ہے. علماء نے فرمایا کہ اس میں دو ہی شرطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اخلاص ضروری ہے سنانے والے میں بھی اور سننے والے میں بھی. سنانے والے میں یہ اخلاص ہو کہ تعریف کرانے کا، واہ واہ کرانے کا شوق اس کے دل میں نہ ہو کہ میں نے بھی کوئی اچھا کیا ویسا کیا. سننے والے کا اخلاص یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچے کہ کوئی کام کی بات مجھے مل جائے تو میں عمل کر لوں. اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ دیکھیں کیا بولتے ہیں، انہوں آئے تو ایسا بولے، انہوں ویسا بولے، تبصرہ کریں گے، تنقید کریں گے، ریمارک کریں گے. تو یہ ہو تو پھر وہ اخلاص نہیں ہوتا. دوسری بات یہ لکھی ہے کہ ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے اندر تو پھر کچھ نو کوشچن، پتہ ہوگا نہیں ہوگا بول نہیں سکتے. اس کو ایمان والا ہونا چاہیے. تو صاحب ایمان کو ضرور نفع ہوتا ہے دین کی بات کا مذاکرہ کرنے سے. پھر تیسری بات ایک اور اسی میں موجود ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں یاد دلاؤ. تو یاد دلانا ایسی چیز کا ہوتا ہے، ریمائنڈنگ ایسی چیز کی ہوتی ہے جس کو پہلے سے آپ کو بتایا جا چکا ہے. تو کوئی نئی چیز کا ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتا اس میں. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی نئی بات بتائیں گے شاید مطلب نہیں. جو باتیں ہماری ہیں دین کی، سننے سنی سنائی رہتی ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، اپنے علماء سے سنتے ہیں. اب آپ کے یہاں مفتی صاحب ہیں تو کون سی بات آپ نے نہیں سنی ہوئی ہوگی. مفتی ہے آدمی، اسکالر ہے، تو وہ کیا نہیں سناتا، وہ تو سارا ہی سناتا ہے. اس کے باوجود بھی جب ہمارے پاس کوئی علماء وغیرہ آتے ہیں تو ہم سننے کا اہتمام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اور ماشاء اللہ یہاں وینکوور والوں میں نے تو میں نے عجیب بات دیکھی. میں کل مغرب کی بات کر رہا تھا، ہمارے پاس شکاگو میں تو یہ ہے کہ ویک ڈیز میں کوئی بیٹھتا اٹھتا نہیں، اور اگر بیٹھ بھی گئے کوئی بڑا ہی اہم آدمی آیا بول کے تو 15-20 منٹ کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب ہم نے وہاں پون گھنٹہ تقریر کی، پھر سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم لوگ بیٹھنے والے لوگ ہو. تو آپ حضرات، ابھی ہم نے اثر کے بعد اتنی دیر کر دی پہنچنے میں، یعنی ذرا رش تھا اور مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا لمبا یہ راستہ ہے تو جناب والا. مگر آپ حضرات تشریف فرما ہے اور طلب ہے، تو عجیب مزاج ہے آپ لوگوں کا اس معاملے میں. یعنی بہت اپریشیٹ کرنے کی بات ہے یہ. آپ لوگ جو ہے نا اس معاملے میں بہت ہی زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ دین کی بات سننے کا شوق اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اور ایک جذبہ دیا ہے، دین سے محبت عطا فرمائی ہے. اور یہ کلید ہے، یہ چابی ہے کہ اگر جس آدمی میں یہ بات ہوگی وہ یقیناً دین لے گا بعد میں. پہلے طلب آتی ہے، پھر اس کے بعد علم آتا ہے، پھر اس کے بعد عمل آتا ہے. یہی صورت ہوتی ہے، اصل طلب کا ہی مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے، سنانے کے لیے بیٹھے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے بڑا نفع ہوگا. آج کی اس نشست میں مختصراً جو بات میں عرض کر سکتا ہوں میرے دوستو، جو ذہن میں آئے گا وہ عرض کروں گا. کیونکہ پہلے سے ایسا کوئی پریپریشن نہیں ہوتا کہ فلاں جگہ یہ بولنا ہے، یہ بات بولیں گے. مولوی لوگ پریپریشن میں نہیں ہوتے کبھی بھی، کیونکہ وہ رات دن یہی ان کی زندگی ہوتی ہے. تو پریپریشن کیا ہے، آنکھ بند کیا، منہ کھول دیا، یہی کرنا ہوتا ہے. مگر عادت یہ ہوتی ہے کہ اس میں علم غلام ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، ادھر چلا دیا ادھر، جو بات قرآن اور حدیث کی ہے وہی عرض کی جاتی ہے. دین کی بنیاد میرے دوستو دو چیزوں پر ہے. دین کی باتیں بتانے کے اسلوب بہت ہیں، ویز الگ الگ ہیں بالکل. ایک یہ بھی ہوتا ہے، دین کی بنیاد کی اس پر ہے، دین کی بنیاد کہ علم ہو بغیر شبہ والا، علم بلا شبہ، اور عمل ہو بغیر شہوت والا، اس میں کوئی خواہش شامل نہ ہو بندے کی، عمل کی لائن سے عمل کا بغیر شہوت کے ہونا، شہوت سے مراد خواہش کسی بھی قسم کی اللہ کے رضا کے علاوہ جو ہوتی ہے اس کو شہوت بھی کہتے ہیں. تو علم بلا شبہت یہ ایمان کی تعریف بھی ہے یہ، اور عمل بلا شہوت یہ عمل صالح کی تعریف ہے، اور یہ تعریف حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ اصل ایمان علم بلا شبہ کا نام ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا میرے دوستو؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آدمی کو جاننا ضروری ہوتا ہے، علم امام ہے ہر چیز کا، علم عمل کا امام ہے. علم نہیں ہوگا تو جانیں گے کیسے، کون سے کام کو کس طریقے سے کرنا ہے، کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے، اور جس کام کو کرنا ہے اس کو کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آدمی کو جاننی ہوتی ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اسی کی وجہ سے کہ علم کی بنیاد، علم پر ہی فضیلت ہے، علم کی بنیاد پر انسان کی فضیلت ہے. آدم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے قرآن پاک میں، آدم علیہ السلام کا قصہ جن جن باتوں پر شامل ہے، بے شمار ہیں، وہ اس کے پہلو بہت ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علم جو ہے نا اس کا مقام معلوم ہو جائے آدمی کو، کہ یہ مسجد ملائک بنا دیتا ہے آدمی کو، فرشتوں سے سجدہ کرا دیا. اور مسجد ملائک ہونا تسخیر کی علامت ہے. تسخیر کو کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟ کانکر کہتے بول رہے ہیں تسخیر کو، تابع ہو جانا، تابع کر لینا. اصل بات یہ ہے میرے دوستو، تھوڑا اس مضمون کو سمجھتے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو پوری مخلوق ہے اس میں مخلوق پوری استعمال ہونے والی ہے، انسان استعمال کرنے والا ہے مخلوق کو. یہ وہ واحد مخلوق ہے جو استعمال کرے گی پوری مخلوق کو کلیکٹیولی، انڈیویجولی کا لینا الگ ہے کہ شیر نے ہرن کو کھا لیا، ہرن نے گھاس کو کھا لیا، گھاس نے پانی کو کھا لیا، لیکن اجتماعی طور پر پوری مخلوق کو استعمال کرنا یہ انسان کا کام ہے. اس لیے یہ خلیفہ ہے اللہ پاک کا، یہ استعمال کرنے والی قوت ہے. تو استعمال کی جن قوتوں کو استعمال کیا جائے گا، اس میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، اس کے اندر دریا بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، بادل بھی ہے، پانی بھی ہے، زمین بھی ہے، فلاں ہیں، نباتات، حیوانات، جمادات، یہ ساری قسمیں جو ہے نا یہ استعمال کرنا بہت ایزی ہے. یہ تو مسخر کرنے والے ہیں، اللہ پاک کرنے والے تھے، لیکن خود ان کے اوپر جو قوت مقرر تھی وہ فرشتوں کی تھی. آپ کو پتا ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو فرشتے پہاڑوں پر بھی ہیں، پہاڑوں کے ذمہ دار فرشتے ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں جب گئے تھے تو وہاں پہاڑوں کے فرشتے آئے تھے نا آپ کے پاس. پانی پر فرشتے ہیں، میکائیل علیہ السلام پانی پر ہیں، اصل وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ وہ ہیں میکائیل. فرشتے تو بے حساب ہیں پانی کے، لیکن جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے وہ میکائیل علیہ السلام ہیں. ایسے ہی ہوا پر فرشتے ہیں، فرشتوں نے تھاما ہوا ہے ہوا کو. قوم عاد پر جب ہوا کا عذاب آیا تھا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِعَادٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا. قوم عاد کو ہوا کے ذریعے سے تباہ کیا گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ ہواؤں کو فرشتے تھامے ہوئے ہیں، اور جس وقت ان کو عذاب کے لیے چھوڑا گیا تھا ہوا کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھا یہ دونوں کو ملا کے بتایا کہ اتنی ہوا چھوڑی گئی تھی، بس صرف اتنی ہوا چھوڑی گئی تھی، چھوڑ دی گئی تھی کہ تم تباہ کر دو. مخلوق ہے وہ اللہ کی، کنٹرول میں ہے وہ اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں کو لگایا ہوا ہے کام پہ. اتنی ہوا جب چھوڑی گئی تھی، اور وہ سبع لیال و ثمانیۃ ایام، سات رات اور آٹھ دن تک چھوڑ دیا گیا تھا اس کو. فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، آپ ان دنوں میں دیکھتے قوم کو کہ وہ بالکل پچھڑی ہوئی پڑی تھی، جیسے کہ وہ بڑے بڑے کھجور کے تنے ہیں. نخل خاویہ، بڑے کھجور کے درخت جو لمبے لمبے ہوتے ہیں ایسے زمین پر جب گرا دیے جاتے ہیں تو ایسی وہ قوم گری ہوئی تھی ہوا کی وجہ سے، ہوا نے سب کو اٹھا اٹھا کے پٹک دیا تھا۔ تو ہواؤں پر فرشتے ہیں، پانی پر فرشتے ہیں، آگ پر فرشتے ہیں، زمین پر فرشتے ہیں، آسمان پر فرشتے ہیں، جنت پر فرشتے مقرر ہیں، جہنم پر فرشتے مقرر ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے ان کا نام رضوان ہے، جہنم کا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام مالک ہے۔ حدیثوں میں ہے نا، یہ سب ہم مولانا سے سنتے ہی رہتے ہیں، ونادو یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک کو پکاریں گے جہنمی کے مالک پروردگار سے دعا کر کے ہمارا فیصلہ کر دے، موت آ جائے۔ قال انکم ماکثون، کہیں گے نہیں تمہیں تو ٹھہرنا ہی ہے اس کے اندر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جہنم کے فرشتوں کا ذمہ دار ہے اس کا نام مالک ہے، اور جو جنت کے فرشتوں کا جو ذمہ دار ہیں ان کا نام رضوان ہے۔ اور جہنم میں جو فرشتے ہیں وہ سزا کے طور پر نہیں ہیں، کیونکہ ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ جیسے جیل میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سزا کے طور پر نہیں کرتے، جیلر وہ تو سیلری پاتے ہیں، اس سے تنخواہ ملتی ہے ان کو، ہے وہ جیل میں لیکن تنخواہ ملتی ہے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ایسے ہی خدمت کے اوپر معمور ہیں۔ تو جنت پر، جہنم پر، آسمانوں پر، زمین پر، پانی پر، ہوا پر، یہ جتنی مخلوق انسان استعمال کرے گا اس کے اوپر جو قوت کار فرما ہے وہ فرشتوں کی ہے۔ مخلوق قوتوں میں، اللہ کی پیدا کی ہوئی قوتوں میں سب سے زیادہ پاورفل مخلوق فرشتہ ہے۔ اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ یہ پورے سولار سسٹم کو، سولار سسٹم بھی چھوٹا ہے، پتہ نہیں ایسے کتنے سولار سسٹمز ہیں، پورا یونیورسل، پورے یونیورسل کو جو ہے وہ ہاتھ سے پھونک دے گا۔ ایسا ایک سینگ ہے اس کے ہاتھ میں، اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں، وہ پھونک کے اڑا دے گا۔ ارتھ کو اڑا دینا کھیل ہے کوئی، سورج کو اڑا دینا کوئی کھیل ہے، زمین کو اڑا دینا اور چاند کو اڑا دینا کوئی کھیل ہے، کہکشاؤں کو اڑا دینا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، وہ جو ہے نا سورۃ تکویر کے اندر، وہ نفق سور جو ہے، اسرافیل علیہ السلام جب پھونکیں گے تو ایسا ہو جائے گا جیسے ہمارے بچے جو ہے نا صابن کے پھگے نکالتے ہیں، ایک ملتا ہے دیکھیے کھلونا صابن کا پانی اس میں ہوتا ہے، وہ نکال کے پھونکتے ہیں تو گول 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 نکلتے پھگے۔ اسرافیل علیہ السلام کے لیے یہ پورا یونیورسل صابن کے پھگے ہیں۔ آپ اس سے اس کے ہیوج پنے کا اندازہ کریں اور اس کے پاور کا اندازہ کریں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے 12,000 گنا بڑے ہیں، اسرافیل جبرائیل سے 12,000 گنا بڑے ہیں، اور جبرائیل اکیلے ایسے ہیں کہ اگر وہ اصلی حالت میں کھڑے ہوں تو زمین ان کا پیر ان کے زمین کے نیچے اور سر ان کا آسمان کے اوپر جائے گا، یہ بھی حدیث شریف میں ہے۔ تو پاور فل مخلوق جو ہے اللہ کی مخلوق طاقت میں، جو اللہ جس طاقت کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ایک طاقت اللہ کی ذات میں ہے جس کے مقابلے میں یہ مخلوق طاقت کچھ بھی نہیں۔ وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں اسرافیل کو ملیامیٹ کر دیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا اسرافیل، کچھ بھی نہیں کر سکتے جبرائیل، کچھ بھی نہیں کر سکتے میکائیل، سارے فرشتوں۔ اللہ کی جو ذاتی طاقت ہے اس کا تو کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن جو مخلوق طاقت ہے اس میں فرشتے سب سے زیادہ پاورفل ہیں۔ تو فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق کو اگر کسی کو تابع کیا جائے لیکن فرشتوں کو نہ کیا جائے تو بہت کچھ چیز حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ پاک نے علم دیا آدم علیہ السلام کو اور علم کا مقابلہ فرشتوں سے ڈال دیا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرما بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کچھ پلے پڑا نہیں، جتنا آپ نے سکھا دیا بس وہی ہے، بقیہ تو ہمیں کچھ آیا نہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم سے کہا آدم آپ بتاؤ، انہوں نے فر 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 بتا دیا، اللہ نے وہ استعداد رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب تم سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں کا سجدہ کرنا گویا آدم علیہ السلام کے لیے مسخر ہو جانے کی بات، ان کے لیے سرنڈر ہو جانے کی، مسخر ہونے کا مطلب سرنڈر، ان کے لیے سرنڈر ہو جانے کی بات تھی کہ ہم سرنڈر ہیں آپ کے سامنے، اب ہم بھی آپ کے تابع کام کریں گے، آپ جیسا بولیں گے ویسا کریں گے، آپ کے موافق ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی انسان کی خدمت میں فرشتے ہوتے ہیں، اس کی حفظہ ہیں، اس کے کاتبین ہیں، اس کے مساعد ہیں، پورا غیبی نظام فرشتوں کا ایمان والے کے تابع ہوتا ہے۔ اگر ایمان والے کلیکٹیولی واقعتاً ایمان پر آ جائیں تو فرشتوں کا جو غیبی نظام ہوگا وہ ایمان والوں کے تابع ہوگا، اور یہ ہوا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم کو 1000 فرشتوں سے مدد بھیجیں گے، پھر 3000 فرشتوں سے مدد بھیجی، پھر 5000 فرشتوں سے مدد بھیجی، جنگ بدر میں فرشتے اترے، احد میں فرشتے اترے، حنین میں اترے، فرشتے اترتے ہیں، فرشتوں کا نظام جو ہے نا وہ تابع کر دیا جاتا ہے. تو علم امام ہے، ہر چیز کا امام علم ہے، جاننا. اسی وجہ سے علم کی تعلیم دی گئی، علم کو اہمیت دی گئی. اور علم جب بولا جاتا ہے قرآن کی زبان میں، حدیث کی زبان میں، تو قرآن کا علم اور حدیث کا علم مراد ہوتا ہے. جو اصل امام ہے وہ قرآن والا علم ہے، یعنی وحی کا علم ہے، تجربے کا، ایکسپیرینس کا علم نہیں ہوتا. یہ دنیا کی لین کی جو علوم ہوتے ہیں اس کا تعلق تجربے سے ہے، ایکسپیرینس سے ہے، تجزیے سے ہے، انالائز کرنے سے ہے. وہ یہ چیزیں عقل، یہ عقل کے برانچز ہیں، یہ پورے عقل کے برانچز ہیں. جو علم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جہاں تک عقل کی رسائی شروع نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. وحی کا علم، قرآن کا علم اور حدیث کا علم، وہ امام ہے اصل سب کا، وہ جاننا ضروری ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کے جاننے والے کی فضیلت بہت ہے حدیثوں میں، فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، جو قرآن اور حدیث کا علم جانتا ہے اس کی فضیلت عام آدمی پر جو نہیں جانتا اتنی ہے جتنی میری فضیلت تم میں سے کسی پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اگر یہ حدیث نہ ہوتی اور کوئی مسلمان بولتا تو اس کی گردن مار دیتے تھے، نہیں اتنی بڑی بات بولتا، میری فضیلت، حضور فرما رہے ہیں جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی پر جیسی ہے ویسے عالم کی فضیلت غیر عالم پر ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں. اب ہمارا ایمان ہے حضور پر، اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں، ورنہ تو بدتمیزی لگ رہی ہے نا، یہ بے ادبی لگتی ہے، یہ کیسی بات ہے صاحب. وجہ اس کی وہی ہے کہ قرآن کا علم اگر زندہ ہے، حدیث کا علم اگر زندہ ہے، تو انسانیت بھی زندہ ہے. اگر قرآن اور حدیث کا علم زندہ نہیں ہے تو پھر انسانیت زندہ نہیں ہے. انسانیت الگ چیز ہے، انسانیت کا غلاف الگ چیز ہے. اینچ میبینی خلاف آدمن، نیست آدم غلاف آدمن، معروم فرماتے ہیں. یہ جو تم دیکھتے ہو آدم کے مخالفین آدم ہیں یہ سب، اور یہ آدم نہیں ہے، آدم کے کور میں ہیں، غلاف آدم ہے. غلاف پلو کو کہتے ہیں، تکیے کے اوپر کا جو ہوتا نا، تو کہتے ہیں کہ آدم جو ہے نا وہ غلاف آدم الگ ہوتا ہے، اصل آدم الگ ہوتا ہے، یہ غلاف آدم ہے کیونکہ خلاف آدم ہے. پھر فرمایا کہ گر بصورت، اگر فارسی کے اشعار ہوتے ہیں حضرت مولانا روم کے، فرمایا کہ اگر صورت سے آدمی ہونا ہوتا احمد و بو جہل ہم یکساں بود، گر بصورت آدمی یکساں بود احمد و بو جہل ہم یکساں بود. اگر صورت سے آدمی آدمی ہونا متعین ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدمی اور ابو جہل بھی آدمی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے. تو انسانیت جو ہوتی ہے انسان میں، انسانیت وہ قرآن سے زندہ رہتی ہے، وہ حدیث سے زندہ رہتی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو کچھ بھی ہے وہ انسان جانور ہے، جانور سے بدتر ہے. اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے. یہ سب قرآن اور حدیث میں ہیں باتیں. بغیر انسانیت کا جو انسان ہوگا، شکل صورت کا انسان ہے اور بظاہر دنیاوی اعتبار سے تصرف میں بھی بہت ہوشیار ہو گیا ہے، لیکن وہ جانور ہے اور جانور سے بھی بدتر ہے. اس وجہ سے علم کو اللہ پاک نے امام بنایا، اس لیے. اور وہ علم سے مراد قرآن کا علم ہے، اور یہ قرآن کا علم صحیح ہونا ضروری ہے. میں اور آپ جس جگہ پر ہیں، میں شکاگو میں رہتا ہوں، آپ لوگ یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کا انوائرمنٹ قریب قریب ملتا جلتا ہے، ہم لوگوں کی مینٹالٹی ملتی جلتی ہے، ہمارے پاس کے رہنے والے یہاں کے رہنے والوں کی ذہنیت وغیرہ یہ سب، اور کلچر، تہذیب، تمدن، ثقافت وغیرہ سب، دکھنے جننے میں، رہنے سہنے میں، لیونگ اسٹائل میں، فلاں فلاں میں، سب بہت حد تک مشترک ہوتا ہے. تو یہاں پر مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم کے اہمیت کو تو سمجھتے ہیں مگر علم کی حقیقت نہیں جانتے، اور علم کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں تو صحیح علم کے فرق کو اور غلط علم کے فرق کو نہیں جانتے. صحیح علم اصل ہے. صحیح علم کیا ہے؟ صحیح علم ہے دلیل کے موافق ہونا بالکل، اور وہ دلیل دلیل ہونا، دلیل کے موافق کسی بات کو ہونے میں. تکا ایک ہوتا ہے، دلیل ایک ہوتی ہے، دلیل ہونا ضروری نہیں ہوتا. ہو مثلا میں قرآن پاک کا نام لوں اور کوئی بات لگا دوں کہ یہ قرآن میں ہے، تو آپ سب یہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن سے بول رہا ہے، حالانکہ اگر وہ بات کو قرآن پاک کو ملا کے دیکھے تو وہ قرآن میں نہیں ہے. میں ایک بات کہوں اس کو حدیث سے جوڑ دوں کہ یہ حدیث میں ہے، سامنے والا آدمی سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، لیکن آپ عالم سے پوچھیں گے تو بتائے گا کہ یہ بات کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، دلیل دلیل ہو وہ. تو علم کا بلا شبہ ہونا ضروری ہے، علم بلا شبہ تین، ایسا علم جو بالکل شبہ سے بالا تر ہو، یقینی علم ہو، پکا علم ہو، اتھنٹک ہو، مستند ہو، علم کا یقینی ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے علم کے جو سورسز ہوں گے اگر وہ یقینی ذرائع سے آپ کو ملیں گے، معتمد ذرائع سے ملیں گے، اتھنٹک ذرائع سے ملیں گے، تو جو علم آئے گا وہ صحیح ہوگا. اور اگر علم کے سورسز آپ کے غلط ہوں گے، کسی کے بھی غلط ہوں گے، تو جو علم آئے گا وہ مکس بھی ہو سکتا ہے، جو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ کنفیوژن پیدا کرے گا، اس میں آدمی کنفیوز ہوگا، اور کنفیوژن والا جو علم ہوتا ہے وہ علم صحیح نہیں کہلاتا ہے، وہ جہل مرکب ہوتی ہے، وہ ڈبل جہالت ہوتی ہے. غلط علم ڈبل جہالت، ڈبل غلط علم کا نام ڈبل جہالت ہے. ایک بچے سے آپ پوچھے، چھوٹے بچے سے، دو سال کے بچے سے، ایروپلین جا رہا ہے تو یہ کیا ہے بیٹے؟ تو ایک بچہ یہ بولا کہ میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، ایک جاہل ہے چونکہ اس کو نہیں پتا کہ کیا ہے. اور دوسرے بچے سے پوچھے کیا ہے، تو بولا ہاں میں جانتا ہوں یہ کیا، یہ شپ ہے. تو شپ بولنے والا ڈبل جاہل ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ شپ کس کو کہتے ہیں. تو غلط علم جو ہے نا وہ جہل مرکب کہلاتا ہے. آنکت کے ندانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت، جو جانتا نہیں اور یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، وہ جہل مرکب میں ہمیشہ پڑا رہتا ہے. اچھا، علم کی قسمیں الگ الگ ہیں. دنیا کا علم دین کے علم سے الگ ہے، دین کا علم دنیا کے علم سے الگ ہے. تو جو آدمی دنیا کا علم جانتا ہو وہ یوں کہے کہ مجھے دین کا بھی علم آتا ہے، جو آدمی دین کا علم جانتا ہو وہ یوں کہے کہ مجھے دنیا کا بھی علم آتا ہے. اب میں کہوں کہ میں کہوں گا مولانا صاحب کہیں گے ہم مفتی ہیں، ہم نے افتاء کا کورس کیا ہے، ہم اتنے بڑے عالم ہیں، اسکالر ہیں، قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، لہذا جو ہے ہم جو ہے نا ایک کلینک بھی کھول لیتے ہیں، چونکہ ہم پھر ہم دنیا کے اعتبار سے بھی علاج کر لے سکتے ہیں. اور لال بتی لگا لی گھر کے سامنے، اپنے انڈیا پاکستان میں لال بتی لگا دیتے ہیں نا، جو علامت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں یہاں پہ، چل سکتا ہے کیا کام ایسا؟ جو علم دنیا کا ہے وہ الگ ہے، جو علم دین کا ہے وہ الگ ہے. جو ہمارا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کا علم بہت حاصل کریں. ایجوکیٹڈ طبقہ رہتا ہے امریکہ کینیڈا میں، جاہل لوگ بہت کم ہیں، ایسے جاہل جو دنیاوی تعلیم سے جاہل ہوں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور انتہائی دماغ والے لوگ ہیں، لیکن وہ دنیا کا دماغ ہے، وہ دنیا کا علم ہے، اس میں دین میں ان کو نہیں گھسنا چاہیے اپنے رائے کے اعتبار سے، اپنے تھنک کے اعتبار سے، اپنے تھاٹ کے اعتبار سے. یہ میری رائے ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ بیماری ہے، یہ اس کو ریئلائز کرو، یہ بیماری ہے، یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے. جس کا یہ فیلڈ ہے وہ بولے گا، ہماری فیلڈ میں مولوی نہیں بول سکتا، ڈاکٹر کی فیلڈ میں مولوی نہیں بول سکتا، انجینئر کی فیلڈ میں مولوی نہیں بول سکتا، بزنس مین اپنی جگہ پر ہے، جج وہ قانون اپنی جگہ پر ہے، لائر اپنی جگہ پر ہے، سائنسداں اپنی جگہ پر ہے. یہ قرآن کا علم الگ چیز ہوتی ہے، حدیث کا علم الگ. تو قرآن کا جو علم ہے وہ بلا شبہ جب ہی ہو سکتا ہے جب وہ اتھنٹک ذرائع سے ہوگا، غیر اتھنٹک ذرائع سے، غیر مستند ذریعے سے جو علم ہوگا وہ شبہات سے خالی نہیں ہوگا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی کہ یہ مصیبت امت میں ہونے والی ہے، یہ مصیبت امت میں آنے والی ہے، پیشین گوئی آپ نے فرمائی. اور پیشین گوئی جو ہوتی ہے دلیل نبوت ہے، نبوت کے دعوے کی دلیل کے طور پر پیشین گوئی ہوتی ہے. تو دلیل کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی ایسا ہونا ضروری ہے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی رسالت سچا ہو. تو ہوگا، پھر آپ نے بتایا کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے بتایا اس لیے کہ جس کو یہ حدیث معلوم ہو وہ اپنی ذات سے کیئرفل ہو جائے، خود تو کم از کم اپنے کو نہ مبتلا کرے اس میں. دوسری بات ہے کہ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جن فتنوں کی خبر دی گئی ہے ان فتنوں کو ڈھکیلے، ہٹائے، اصلاح کرے ان کی. ہم تو ذمہ دار ہیں امر بالمعروف نہیں ہیں منکر کے، یہ جو برائی کو دیکھو اس کو ختم کرو. تو کس حد تک محنت کریں گے، کس حد تک فائدہ اٹھائیں گے، وہ اللہ پاک کو معلوم ہے. جتنی محنت کریں گے اتنے فائدہ اٹھائیں گے، جتنے فتنے دور ہوں گے مسلمانوں کی کوشش سے اتنی قیامت دور ہوتی جائے گی، جتنے فتنے نہیں ہٹائے جائیں گے، فتنے آ جائیں گے تو قیامت بھی آ جائے گی. کیونکہ فتنے قیامت جو آئے گی وہ خراب حالات میں آئے گی، حالات بالکل اصلاح کے قابل نہیں رہے، قیامت آ جائے گی. قیامت آنے کا مطلب ہے دنیا کے بساط کو ختم کر دیا جائے گا کہ اب اس دسترخوان کو اٹھا دو، بس ہو گئی دعوت ختم ہو گئی، فنش. وہ کب تک رہیں گے؟ جب تک قرآن اور حدیث کچھ بھی زندہ رہے گا دنیا پر, لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ, قیامت تک اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کہا جائے گا. جب اللہ اللہ نہیں کہا جانے لگے گا قیامت آ جائے گی. اس کے کئی مطلب ہیں, اس میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی دین رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی, جب دین بالکل ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی. تو وہ جو صحیح علم ہوتا ہے وہ صحیح علم صحیح سورسز کی بنیاد پر ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب لوگوں کی ذہنیت بدل جائے گی اور اچھے کو برا سمجھنے لگیں گے, برے کو اچھا سمجھنے لگیں گے, غلط کو صحیح سمجھنے لگیں گے, صحیح کو غلط سمجھنے لگیں گے. یہ پیشن گوئی ہے. میں اور آپ اس دور سے گزر رہے ہیں, یہ ٹائم وہی ٹائم ہے ہمارا. اس میں بہت کیئرفل رہنا پڑے گا. ذرا بھی آپ کیئرلیس ہوئے, تھوڑا بھی آپ کیئرلیس ہوئے, لے کم سے, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں غلط بات صحیح, صحیح بات غلط سمجھی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی چیزوں کے اندر ایسا ہوتا ہے, کتنی بے شمار چیزوں میں ایسا ہے. فہم انسانوں کی بدل گئی, تہذیب, ثقافت, کلچر, معاشرت, معاملات, اخلاق, لباس, کھانا پینا, وضاقتہ, شکل صورت, شادی بیاہ, خوشی اور غم, کون سی چیز ہے جس میں ہمارا کانسیپٹ چینج نہیں ہوا, بتائیے آپ مجھے. آہستہ 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 ہمارے پاس جو اچھی چیز ہے وہ بری, جو بری چیز ہے وہ اچھی, جو بڑی چیز ہے وہ چھوٹی, جو چھوٹی چیز ہے وہ بڑی. اچھی چھوٹی کا معیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ہے, آپ کی نگاہ ہے. آپ نے جس کو چھوٹا بتایا وہ چھوٹا, آپ نے جس کو بڑا بتایا وہ بڑا. تو ایک امتی کی شان کیا ہے, مسلمان کا کام کیا ہے, کہ حضور کی نظر سے دیکھنا, اپنی نظر سے نہیں دیکھنا. حضور کے علم کو لینا, اپنے علم کی نفی کر دینا, اپنے مشاہدے کی نفی کر, اپنے سین کی, اپنے تجربے کی نفی کر دینا. میں ایسا دیکھ رہا ہوں, مجھے ایسا دکھ رہا ہے, مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے. بھاڑ میں جائے تیرا دیکھنا, تیرا فیل کرنا. میں تو اپنے نبی پر ایمان لاتا ہوں. نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا علم کچھ کہے, نبی کا علم کچھ کہے, تو بڑائی کس کو حاصل ہوگی؟ صحیح کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم. ہماری نظر کچھ ہو, ان کی نظر کچھ ہو, تو صحیح نظر کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم کسی چیز کو اچھا کہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اچھا کہیں, تو اچھا کون سا ہے؟ جس کو حضور نے اچھا کہا. ہم کسی چیز کو برا کہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھا کہیں, تو اس میں اچھا ہے یا برا ہے؟ وہ اچھی چیز ہے, چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی. یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر یہ بات, اور یہ بات کہاں سے آئی ہے پتہ ہے؟ غلط علم سے آئی ہے. کیونکہ یہ جو چینجنگ ہے, مائنڈ کا چینج ہو جانا جو ہے نا, یہ غلط علم کی بنیاد پر ہوا سو ہے. یہ غلط علم کیسے لایا گیا, کیسے اس میں حکمت کی گئی, کیسے تدبیریں کی گئیں, کیسی کوششیں کی گئیں اہل باطل کی طرف سے, یہ ایک بہت لمبی دنیا ہے, بہت بات چیز. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے دین کی قدریں جو ہیں وہ بہت بدل گئیں, جس کی وجہ سے ہمارے اندر اور صحابہ کی زندگی میں اور اولیاء اللہ کی زندگی میں جو ڈفرنس پیدا ہوا, جو گیپ پیدا ہوا, وہ اتنا ہے کہ اس کو پر کرنا, اس کو فل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بہت لمبا سفر ہم کو کرنا پڑے گا, بہت بگننگ سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا, بالکل ابتدا سے ہم کو شروع کرنا پڑے گا. اسی لیے زمانے کے بزرگوں کی ایک قسم وہ ہے جو کہتے ہیں کہ پہلے ایمان کو بنانے کی محنت کرو, کیونکہ ایمان کو بنانے کی محنت کے ساتھ میں علم بننا شروع ہوگا, اس علم کے بننے کے ساتھ میں ذہنیت چینج ہونا شروع ہوگی, اس کے ساتھ میں صحیح علم کے حاصل ہونے کی ترتیب سامنے آئے گی, اس کے بعد میں صحیح عمل وجود میں آئے گا. ورنہ تو غلط کرتے رہیں گے اور سب اچھا اپنے کو اچھا ہی سمجھتے رہیں گے. ہم ایک جگہ گشت میں گئے تھے, ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, بہت پرانے شکاگو کے سبت میں گئے تھے, بہت دنوں کی بات عرض کر رہا ہوں. ان سے تھوڑی سی بات کی تو کہنے لگے میں بہت اچھا آدمی ہوں, میں کوئی خراب نہیں ہوں, میں نے کبھی نیبرہڈ کو نہیں ستایا ہے, میں کسی سے بد اخلاقی سے پیش نہیں آتا, میں جناب میں کسی کو عام نہیں کرتا, اور یہ ہے کہ میں اپنے طور پر بالکل فٹ ہوں, پرفیکٹ ہوں, کچھ بھی نہیں ہے میرے اندر. آپ لوگ جو ہے نا بجائے میرے پاس آنے کے کسی اور کے پاس جاتے تو یہ زیادہ اچھا تھا. ایسی بات تبلیغ والوں کو جیسا بولتے ہیں نا, آپ لوگ جو منہ کو آیا بولنا رہتا ان کو. तो बातों मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, ऐसा आदमी तो बहुत जमाने के बाद हमको मिला जो इतना परफेक्ट हो। हमने कहा ऐसा तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद बातों बातों में कहा कि आप नमाज कौन सी मस्जिद में अदा करते हैं, आप नमाज कौन सी मस्जिद में अदा करते हैं। तो कहने के जहां तक नमाज का ताल्लुक है 27 साल से तो मैंने कोई नमाज नहीं पढ़ी, ऐसा परफेक्ट है। 27 साल से उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, जिसमें जाहिर है कि जुमे भी हैं, ईदेन भी, सभी। कहता मैं नमाज नमाज के पास नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल बेहतरीन आदमी। और जो नमाज नहीं पढ़ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अच्छा बोले, उन्हें अपने बारे में भी यही समझ रहा, सारी दुनिया भी उसके बारे में बड़े अच्छे लोग। पूरी की पूरी बस्ती है, पूरी की पूरी कॉलोनी है, जरा पैसे वाले लोगों की है, जरा खुले खुले मकानात हैं, जरा अतराफ बहुत ज्यादा जो है ना ग्रीनरी है, और ये है फूल लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं मकानात बड़े बड़े। क्या जबरदस्त कॉलोनी है साहब, क्या पाश कॉलोनी है, क्या लोकेलिटी है, ये है वो, सारी दुनिया तारीफ के फूल बांधने की, और एक भी नमाजी नहीं है उसमें, एक भी दीनदार नहीं है उसमें, कोई औरत पर्दा नहीं करती उसमें, बेहयाई पूरी है, बदतमीजी पूरी है, बेहूदगी पूरी है, सारे के सारे मकान सूद पे हैं, सब सूद पे लिए हुए हैं। अच्छे खासे हो गए ये सारे, अच्छे होने का कॉन्सेप्ट बदल गया, बुरे होने का कॉन्सेप्ट बदल गया, अच्छी तहजीब का कॉन्सेप्ट बदल गया, बुरी तहजीब का कॉन्सेप्ट बदल गया, सकाफत कल्चर जिसको हम कहते हैं, कहां है कौन सा कल्चर है भाई, कौन सी सकाफत है मुसलमान के पास, किस सकाफत को वो बेहतर समझ के जा रहा है, किस तहजीब को बेहतर समझ के इख्तियार कर रहा है। क्या हुजूर ने बगैर तहजीब के छोड़ा मुसलमानों को, हुजूर ने कोई कल्चर नहीं दिया, सरकार ने कोई तहजीब नहीं दी, वैसी बदतमीजी छोड़ दी थी मुसलमानों को, बदतमीज बना के छोड़ दिया था कि तुम दूसरों की नकल करो, उसका फिक्र ही नहीं रहा मुझे और आपको। ये क्या हुआ, ये जहन का बदलना हुआ। क्या आपने फरमाया था कि इदा रुयल मुनकरु मारूफा वल मारूफ मुनकरा, एक वक्त आएगा कि जितने अच्छी बातें हैं वो बुरे होने की हैसियत से जानी जाने लगेंगी, और जो बुरी बातें हैं वो अच्छे होने की हैसियत से जाने जाने लगेंगी। कि जब एक आदमी बुरे को अच्छा समझेगा तो उसी को तो करेगा, उसी को तो अप्रिशिएट करेगा, उसी को तो चलाएगा, उसी को कबूल करेगा, उसी पर अमल करेगा, उसके ऊपर तौबा भी नहीं करेगा क्योंकि उसको बुरा ही नहीं समझता है, उसको कभी छोड़ेगा भी नहीं, तो क्या चीज चलेगी आगे इंसानियत में, क्या चीज आम होगी, बेहूदगी बड़ा बुरा ही आम हो जाएगी। ये है वो दौर जिसमें मैं और आप गुजर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक है। और ये फितना बाहर के तमाम फितनों में बड़ा है, ये कुछ ये जो नंगापन है बाहर, ये जो जना बरहनगी है, बदतमीजी है, बेहूदगी है, जगह जगह कैसीनोज हैं, शराब खाने हैं, और जना वाला सूद आम है, और जनाब ये जनाब बेहूदगियां हो रही हैं, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये स्मॉल थिंग है इसके मुकाबले में, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है। वो गलत अमल है, ये गलत इल्म है, गलत अमल एक गलत काम है, फिस्क है, गलत इल्म दलालत है, गुमराही है, गलत इल्म एक लॉन्ग चीज है, बहुत लंबी, गलत अमल बस स्पेसिफिक है, वही है, वो एक ही चीज है, वो ये एक चीज नहीं है, ये हजारों चीजें हैं। ये अब ये भी हमारा इल्म गलत हो गया कि हमें कौन सी चीज बड़ी है कौन सी छोटी है उसका भी अंदाजा नहीं रहा, हम कैसे कैसे फितनों में मुब्तला हैं। इसलिए इस वक्त की जो अहम तरीन जरूरत है वो है अहले इल्म की कदर करना, इस वक्त की जो अहम तरीन जरूरत है वह है कुरान और हदीस के इल्म को हासिल करना, और इस वक्त की जो अहम तरीन जरूरत है वह है कुरान और हदीस को सही इल्म हासिल करना, कि सही कुरान की बात कहाँ है, सही हदीस की बात कहाँ है, हदीस की वो बात जो सही परफेक्ट हो, हदीस की वो बात, कुरान की वो बात जो सही बिल्कुल परफेक्ट हो, वो जो कुरान और हदीस के माहिरीन फाइंड आउट करेंगे वही है सही बात। बाकी निकालते तो सभी हैं, गौर तो सभी करते हैं, पढ़ते तो सभी हैं, वेबसाइट पे हजारों चीजें पड़ी हुई। अभी हमारे इस नौजवान वेबसाइट खोल लिया, गूगल खोल लिया, वहां से चले गए, कहने के मैंने यहां से ये निकाला, भाई मेरे वहां पे क्या बेहूदगियां पड़ी हुई हैं तुझे नहीं मालूम है। वहां इस्लाम के सबसे पहले islamizy.com को खोलो तो कादियानियों का वेबसाइट निकलता है, और कादियानी आपको इस्लाम की तालीम देगा, कुरान का इल्म देगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें खोलेगा आपके सामने। एक बात वही नहीं, बहुत से दूसरे गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम के इस्लाम के नाम से वेबसाइट बने, और जो मुसलमानों के हैं तो वो मुसलमानों में तो 72 फिरके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई है, 72 फिरकों ने खोले हुए हैं अपने अपने वेबसाइट, कौन से फिरके का खोल रहे हैं आप, कौन फाइंड आउट करेगा इसको, तो किस रास्ते पे चलना है। ये रास्ता बड़ा ही बहुत खतरनाक जगह पे हम इस वक्त, इस वजह से क्या है, जो कुरान और हदीस के माहिरीन होंगे ان کو فالو کرنا پڑے گا. اس پر لوگوں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث مولویوں کا ٹھیکہ ہے کیا؟ ٹھیکیدار ہیں وہ. ٹھیکیدار تو اس کو بولتے ہیں کہ وہ کسی اور کو مولوی بننے نہ دیں. وہ کہیں کوئی دوسرا عالم مولوی نہیں ہو سکتا, ہم ہی ہیں, بس ہم سے پوچھو. وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی تم بھی بنو عالم, تمہارے بچے کو بھی بناؤ, تم بھی بنو تمہارے بچے کو بھی بناؤ, تو ٹھیکیدار کہاں سے ہو گئی؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے آپ بولیں کہ علاج کرنا ڈاکٹروں کا ٹھیکہ ہے کیا؟ تو ڈاکٹر کیا بولے گا کہ بھئی ٹھیکیدار میں نہیں ہوں لیکن ٹھیکیدار ہوں. نہیں یہ تو کر کے دیکھ, میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گا, جو پوچھنے والا ہے وہ پوچھیں گا آگے. کوئی آدمی بن سکتا ہے ڈاکٹر, لیکن جب جو ڈاکٹر ہوگا وہی علاج کرے گا. تو عالم کوئی بھی بن سکتا ہے, لیکن جو بنے گا وہی صحیح بات کو آپ کو بتا سکے گا. ہماری مصیبت یہ آ گئی کہ ہم ہر کس و ناقص سے فتویٰ لیتے ہیں, ہم میں سے ہر کس و ناقص مفتی بنتا ہے, ہر کس و ناقص رائے قائم کرتا ہے. تو مسائل کے اندر جو کنفیوژن کا دریا بہ رہا ہے اس وقت میں, اس کی بیس یہ ہے, اس کو پہچانو. اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کیئرفل ہو جائیں, کیئر لیس نہ ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے, بزرگان دین نے فرمایا اللہ والوں نے, کہ ڈر آ جائے طبیعت کے اندر کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے, اور جب بالکل پرفیکٹ بات ہے وہ معلوم ہو جائے. تقوی کے اثر معنی ڈرنے کے ہیں, اور دوسرے تقوی کے اثر معنی بچنے کے ہیں. اللہ سے ڈر کر اللہ کی مخالفت سے بچنا ہے, تو اللہ کی کوئی مخالفت نہ ہو جائے. تو ڈر جب آ جاتا ہے تو آدمی بالکل شبہ سے ہٹ کر, بھائی بالکل پکی بات کیا ہے, بالکل پکی بات کیا ہے, بالکل پکی بات کیا ہے, وہ پوچھ پوچھ کے چلنے کا داعیہ اور جذبہ آ جائے. من خوف ادلجا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس میں ڈر آتا ہے وہی کیئرفل ہوتا ہے, اور جو کیئرفل ہوتا ہے وہی بچ پاتا ہے. جس میں ڈر نہیں آیا, ارے اسلام بڑا آسان ہے, دین بہت آسان ہے, میری رائے میں یہ کہ چل سکتا ہے. ارے سب لوگ بول رہے ہیں نا چل سکتا ہے, وہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے, کھا رہے بھی ایسے ہی, پہن رہے بھی ایسے ہی, رہ رہے بھی ایسے. بھائی میرے دوستو, یہ دین نہیں ہوتا, یہ وہ ریئل دین نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اور ہمیں مرنے سے پہلے جو کوشش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہے اس کو تو پکڑو لیکن پورا دین آ جائے, اس کی قدر کرنے والے ہم, محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, بغیر کمپلیٹ مسلمان ہوئے کہ مرنا حرام ہے. قرآن پاک میں یہ کیسا عجیب مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ بھی حکم دے رہے ہیں, ایک ایسا حکم دے رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسا حکم دیا. فرمایا کہ تم کو مرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک پکے مسلمان نہیں ہو گئے. مرنا کوئی ہمارے کنٹرول میں ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ہے مرنا؟ پھر یہ کیسی بات ہے کہ تم کو مرنے کی اجازت نہیں, مر نہیں سکتے جب تک تم پکے مسلمان نہ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مریں گے کب, جب تم کو نہیں معلوم ہے. تو پھر ویٹ میں نہیں رکھنا کہ میں پکا مسلمان بننے میں انتظار کروں گا, سوفا فالو پھر کروں گا کبھی, بلکہ یہ ہے کہ پہلی فرصت میں تم اپنے آپ کو اپنا دین مکمل کرنے کی فکر کرو کہ میرے عقیدے بالکل صحیح ہو جائیں, میری معاشرت صحیح ہو جائے, میرے اخلاق صحیح ہو جائیں, میرے اعمال صحیح ہو جائیں, میری عبادتیں صحیح ہو جائیں, میری ڈیلنگ صحیح ہو جائے, اور میرے رائٹس کے معاملات جتنے ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہو جائے, میرا بزنس صحیح ہو جائے, میری صفات صحیح ہو جائے, میری تہذیب اور ثقافت صحیح ہو جائے, میری عادتیں اور ہیبٹس وہ صحیح ہو جائیں, اس بات کی فکر میں آدمی آ جائے. تو جب علم صحیح ہوگا تو پھر عمل بھی بغیر خواہش کا, محض اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا داعیہ اس کے اندر آ جائے گا. علم بلا شبہتن و عمل بلا شہوتن, ایمان کی اور عمل صالح کی بنیاد ہے. اور ہم علم بلا شبہ کے معاملے میں کہاں وہ کر رہے ہیں, مسٹیک کر رہے ہیں, غلطی کر رہے ہیں, تھوڑی سی اس کی نشاندہی کرنے کی میں نے کوشش کی. خدا نہ خاصا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میں سے ہم لوگ ایسا کریں, امت کا ایک عام حال بیان ہوتا ہے, اس میں ایکسپشن سب میں ہوتا ہے. ماشاء اللہ یہاں علماء کی صحبتیں حاصل ہیں, پڑھتے پڑھانے والے موجود ہیں, خود علماء موجود ہیں, بہت سب کچھ ماشاءاللہ بہت حد تک سیدھا جاننے والے لوگ موجود ہیں. لیکن جب مذاکرہ کیا جاتا ہے تو جنرل بیماریوں کا مذاکرہ ہوتا ہے, جس میں سے اگر کوئی جرثومہ اور وائرس ہمارے اندر ہے تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے, مقصد اس کا یہ ہوتا ہے. تو اس معاملے میں علم کی اور اہل علم کی قدر کرنا ہے, اس معاملے میں علم کی اور اہل علم کو پروڈکٹ کرنا ہے, کہ جتنا زیادہ اچھے عالم آپ کے پاس بنتے رہیں گے اتنا زیادہ نکھر کے یہ دین ہمارے سامنے آتا رہے گا. ہمیشہ کسی بھی چیز کی حیات اور ترقی کا مدار اس کے پروڈکشن پر ہے. آپ ہمیشہ آپ میڈیکل کالجز کو دیکھیں گے کہ وہ چل رہے ہیں, کنٹینیو چل رہے ہیں. یہ نہیں بول رہے کہ یار اپنے ونکوور کے اندر اتنے ڈاکٹر ہو گئے بند کرو بھائی, نہیں بولتے. نہیں, جتنے ڈاکٹر پیدا ہوئے بھائی میت تو مر بھی تو جائے گا, پھر یہ تو پیدا ہوتے رہیں گے تو پھر اس میں ترقی بھی ہوتی رہے گی, یہ نئی نئی چیزیں آئیں گی. ہمیں بچپن کا یاد ہے کہ بس ڈھائی روپئے دے کے ایک ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے تھے, اور وہ ہر کجا ہنگامہ عالمبوت رحمت للعالمین ہمبوت تھا, وہی پیٹ کا بھی, وہی ہڈیوں کا بھی, وہی دماغ کا بھی, وہی آنکھوں کا بھی, وہی منہ کا بھی, وہی پیر کا, ساروں کا وہی تھا. وہ جعفر علی خان بول کے تھے جو حیدرآباد کے لوگ ہیں وہ پہچانتے. مگر اب یہ ہے کہ جو آنکھوں کا ہے وہ کان میں نہیں جا رہا, جو دانتوں کا ہے وہ زبان کو نہیں چھیتا, جو ہڈیوں کا ہے وہ خون میں نہیں, جو خون کا ہے وہ ہڈی میں نہیں, جو لنگس کا ہے وہ ہارٹ میں نہیں جا رہا, جو ہارٹ کا ہے وہ کیوں؟ یہ ترقی کیسے ہو رہی ہے؟ یہ پروڈکشن پر ہوتی ہے. جب اس پر ورک ہو رہا ہے مسلسل کنٹینیو اور ریسرچ ہو رہا ہے اور ڈیپ میں جا رہے ہیں لوگ, آہستہ آہستہ چیز باہر آ رہی ہے. ایسے یہ ہے کہ علماء کے امت کے ذمے یہ ہے کہ قرآن کے اور حدیث کے ماہرین پیدا کرتے جاؤ, پھر اس میں کوئی ایسا اسکالر آتا ہے اور کوئی ایسا بہت بڑا محقق پیدا ہوتا ہے, کوئی ایسا مجدد پیدا ہوتا ہے جو پوری امت جو پیسہ دے کے چندہ دے کے خرچہ کری تھی نا, پورا قرضہ وصول کر دیتا ہے, زندگی میں انقلاب لا دیتا ہے انسانوں کی, لاکھوں کروڑوں انسانوں کو مسلمانوں کو فائدہ اس سے ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے, طریقہ اس کا یہ ہے. اس لیے ہمارے پاس انسٹیٹیوٹس کا ہونا ضروری ہے, عالموں کا مسلسل تیار ہونا ضروری ہے, مفتیوں کا مسلسل تیار ہونا ضروری ہے, ایسے اداروں کا ہونا ضروری ہے, اور جو اہل علم حضرات ہیں ان کی تحقیق پر ٹرسٹ کرنا ضروری ہے کہ بھئی تم اکیلے نہیں, تم علماء کرام سب مل کے ایک بات بتاؤ, یہ ہے کیا؟ لوگ تو 50,000 رائے دیتے ہیں, ہم چھوڑ تو سکتے نہیں دین کو اس وجہ سے کہ یہ لوگ لڑ رہے ہیں بول کے, دین کو تو پکڑنے ہیں. جیسے ڈاکٹروں میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم علاج کو تو چھوڑتے نہیں, کسی نہ کسی کو تو پکڑتے ہی ہیں, ایسے دین کے معاملے میں بھی اختیار تو کرنا ہی کرنا ہے. بھئی تم تحقیق کر کے ہم کو صحیح بات بولو, محنت کرو اس پر, جب تو جائے یہ 25-25, 30-30 سال, 40-40 سال, 50-50 سال سے ایک ہی فیلڈ میں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. چھان مارا ہے انہوں نے پورے قرآن, چھان مارتے ہیں پوری حدیثوں کو, ان کو ہی نہیں پتا چلتا یہ جو مسئلہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, دو چار بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایسا ہے ویسا ہے. یہ ایک ڈاکٹر کے سامنے ٹیلینال پہ ڈسکس کرنے والا یہ بولے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ آتا ہے, ایسی بات کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. جو حرکت دنیا میں کبھی نہیں کر سکتے وہ ساری حرکت دین میں ہم کرتے رہتے ہیں. تو ان پر ٹرسٹ کرنا ضروری ہے, یہ زیادہ محقق ہوتے ہیں, تحقیق والے ہوتے ہیں, اور یہ جو بات قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں وہ زیادہ قابل اعتبار ہوا کرتی ہے, اعتماد ہوا کرتی ہے. امت کا علماء پر اعتماد کرنا ضروری ہے, اور یہ فتنے کے طور پر دشمن نے باضابطہ بات چلائی ہے کہ علماء سے امت کو کاٹا جائے. مولانا محمد عمر پالن پوری کا آپ نے نام سنا ہوگا, تبلیغ کے بڑے ذمہ داروں میں سے گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, ابھی حال کے بزرگوں میں سے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اگر قرآن و حدیث سے دور کرنا ہو اور یہ بھی اندازہ دینا نہ ہو مسلمانوں کو کہ ہم ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں کہ ہم تم کو قرآن حدیث سے دور کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ علماء کو ہٹا کے قرآن و حدیث ان کے ہاتھ میں دے دو. کیونکہ جب وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو لے کے صحیح غلط کو فائنڈ آؤٹ کرنے جائیں گے نا, تو اتنا مس کانسیپٹ ہوگا اور ایسا مس کمیونیکیشن ہوگا اور ایسا مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس میں کہ آپ کا جو سمجھ میں آیا ہوا ہے وہ آپ کا نہیں رہے گا, آپ کا جو ہے وہ آپ کا نہیں ہوگا, آپ کا جو ہر ایک کا مائنڈ الگ تو ہر ایک کی فہم الگ, تو جو بات سامنے آئے گی وہ الگ ہوگی, تو کوئی کسی کی نہیں مانے گا, سب تتر بتر ہو جائیں گے, چھوٹ جائے گا. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ دشمن اس میں بعض جگہوں پہ کامیاب ہو گیا ہے, بعض ملکوں میں کامیاب ہو گیا ہے, بعض علاقوں میں کامیاب ہو گیا ہے, بعض قوموں میں کامیاب ہو گیا ہے. وہ جس نے اپنی زندگی لگا دی ہے اخلاص کے ساتھ, قربانیاں دے رہا ہے, اگر اسی کو نہیں پتا قرآن و حدیث کا اور ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں پتا ہے, تو یہ نادانی نہیں ہے. اسی لیے علم بلا شبہت اور عمل بلا شہوت کے لفظ کو میں نے استعمال کیا حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے, کہ ہم سب سے پہلے علم کی اہمیت کو سمجھیں, اور علم سے مراد قرآن اور حدیث کے علم کی, اور پھر اس کے بعد صحیح علم کی اہمیت کو سمجھیں, اور پھر صحیح علم کے حاملین کی قدر کریں, اور صحیح علم کے حاملین جہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں بنتے ہیں ان اداروں کو سپورٹ کریں, ان کی قدر کریں, ویسے اداروں کو قائم کریں. چونکہ ملک نہیں کریں, کوئی حکومت نہیں کر کے دے گی آپ کو, آپ کی حکومت تو ہے نہیں جو کر کے دے. مسلمان کو اپنا کام خود کرنا ہے, اور ہمیشہ سے مسلمان نے یہی کیا ہے کہ جو اس کے مذہبی کام ہے جب حکومت نہیں کرنے والی رہی تو اس نے خود کیا ہے. اسی طریقے سے 1500 سال میں دین کسی قسم کی تبدیلی کے بغیر محفوظ ہے, ورنہ 100 سال میں بدل جاتا, 150 سال میں بدل جاتا. انجیل کے نازل ہونے کے بعد میں 300 سال کے بعد کچھ بھی نہیں تھا, تورات کے نازل ہونے کے بعد میں 150 سال 200 سال کے بعد کچھ بھی نہیں تھا, پھر بعد میں اپنی یادوں سے الٹا پلٹا لکھے تو پورا. یہ قرآن پاک 1400 سال کے بعد بھی جھونکا تو ہے, احادیث مبارکہ 1500 سال کے بعد بھی جھونکا تو ہے, صحیح باتیں جھونکا تو ہے. کیوں؟ کہ جب حکومتیں تھیں تو انہوں نے سرپرستی کی, لیکن جب حکومتیں نہیں رہی مسلمانوں کی تو مسلمان خاموش نہیں بیٹھا, کہنے کہ ہم کریں گے, ہمارا کام ہے. جیسے ہمارے گھر کی ضرورت ہوتی ہے ہم کریں گے, جیسے ہماری گھر کی ضرورتوں کو ہم پورا کرتے ہیں, اپنی بچی کی شادی کا خرچہ ہم کرتے ہیں, اپنے گھر کی خوشیوں کو ہم اہتمام کرتے ہیں, ہمارے دین کا اہتمام ہم کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس لیے اس ملک کے اندر میرے دوستو اس بات کی اہمیت کو سمجھو کہ جو ہمارے دینی انسٹیٹیوٹس ہیں اور ان انسٹیٹیوٹ سے نکلنے والا جو عملہ ہے علماء کا، قرآن اور حدیث کے ماہرین کا، وہ سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بات قرآن اور حدیث کی بتانے والا وہی گروپ ہوگا جو ہم کو بتائے گا، پوری طرح قابل اعتبار کرنے کے قابل، اور کوئی تما نہیں، لالچ نہیں، دین فروشی نہیں، کوئی پریشر کی وجہ سے دین چینج کرنا نہیں ہے، دین بدلنا نہیں. امانت داری میں یہی ہے کہ کسی پریشر کی وجہ سے چینج نہ کرے آدمی بات کو، اور پھر سارے علماء اس پر متفق ہوں، کوئی اپنی دیڑھ کی مسجد نہ بنائے، وہ جمہور علماء کیا کہہ رہے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اس میں. اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی اس حدیث پر بھی عمل، اور اس کے علاوہ جو اس سے متعلقہ جو احادیث اور قرآن پاک کی آیتیں ہیں، سب پر عمل کی شکل ہوگی. اور یہ فتنہ جس سے ہم میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور ہماری آنے والی جنریشن اور ہمارا یوتھ جس سے متاثر ہو کے بہا جا رہا ہے ارتداد کے سیلاب میں اور فسق فجور کے سیلاب میں، اس سے بچاؤ کی صورت ہے یہ کہ علم کو پکڑیں، صحیح علم کو پکڑیں، صحیح عالم کو پکڑیں، صحیح عالم جہاں تیار ہوتے ہیں ان کو پکڑیں، اس طریقے سے ایک ایک بات پوچھ پوچھ کے کیئرفل ہو کے اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز میں، نماز کے اوقات میں، روزے میں، روزے کے اوقات میں، عید میں، عید کے اوقات میں، حلال میں، حرام میں، ذبیحے میں، غیر ذبیحے میں، پردے میں، بے پردگی میں، اور بزنس میں، ڈیلنگ میں، جو چیزیں آتی ہیں اس میں بھائی پوچھو بھائی مسئلہ کیا ہے. اپنے بڑے پن کو چھوڑ دو اس میں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں عقل مند ہوں، آئی ایم سم تھنگ فلاں، یہ سب چیزوں کو ایک طرف کرو، بھائی اس معاملے میں بات کیا ہے بتاؤ. پھر دیکھیے آپ کہ جیسے جیسے ہم پوچھ کے چلنے کے عادی ہوں گے تقویٰ آتا چلا جائے گا، کیونکہ ڈر رہا آدمی، اور جو آدمی ڈرتا ہے حضور نے فرمایا وہ بچتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا وہ نہیں بچتا. جو جتنا کیئرلیس ہوگا وہ نہیں بچے گا، جو جتنا زیادہ کیئرفل ہوگا وہ بچ جائے گا. بس حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.